الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني، وهو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيسات الأسواق. رواه مسلم. یہ اس کتاب کا 44واں باب ہے، جس کا عنوان علماء اور بڑی عمر کے لوگ اور اصحاب فضل، معاشرے کے جو اچھے شرفاء بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی توقیر کرنا اور ان کو دوسروں پہ فضیلت دینا. وتقدیمہم علی غیرہم ورفع مجالسہم، اور ان کی مجلسوں کو بلند کرنا، یعنی بلند شان سے دیکھنا اور ان کی مجالس میں حاضری دینا. اور وإظہار مرتبتہم، اور ان کے اس بلند مرتبے کو بیان کرنا، ظاہر کرنا. اس باب میں امام النووی ان احادیث کو لائے ہیں جن میں علماء کی فضیلت ہے. اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ علم, اور علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے, دین کا علم ہے, یعنی علوم شرعیہ, دینی علم, کتاب و سنت کا علم, یہ اپنے صاحب کو بہت بلند کر دیتا ہے. اور علماء سے مراد یہاں دین کے, یعنی قرآن و سنت کے علماء مراد ہیں, قرآن اور سنت کے علماء مراد ہیں, جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں. اور والکبار سے مراد عمر میں بڑے, معاشرے میں رہنے والے بڑے بوڑھے مسلمانوں کے, اپنے خاندانوں, گھروں, معاشرے میں جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی تکریم, ان کی عزت, اس چیز کو بھی اس باب میں بیان کیا گیا ہے ان احادیث کی روشنی میں, جن احادیث کو امام النووی نے یہاں جمع کیا ہے. وَأَهْلِ الْفَضْلِ, اور اسی طرح وہ لوگ کے جو صاحب حیثیت ہیں, بشرطے کہ وہ مومنین ہوں, صالحین ہوں, متقین ہوں, مسلم معاشرے کے چیدہ چیدہ افراد, یعنی معاشرے کے معزز افراد, بشرطے کہ وہ دینی لحاظ سے بھی معزز ہوں, معاشرے کے معزز افراد, عزت و توقیر والے, بشرطے کہ وہ دینی لحاظ سے بھی معزز ہوں. اس لیے کہ دین جس زاویے سے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا عمل صالح ہے اور وہ اس کا تقویٰ ہے. دین کا زاویہ دنیاوی یا ظاہری کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ عمل صالح ہے. اس باب کے بالکل شروع میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کو امام نے پیش کیا, جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دو کہ کیا علم والے اور جو بغیر علم کے جاہل ہیں یہ دونوں برابر ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اس طریقے پہ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات, زندہ و مردہ برابر نہیں ہیں. تو اس ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے پہ جو صاحب علم ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور تیسرے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ میں کہ والذین اوتوا العلم درجات, جو صاحب علم ہیں ان کے تو اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں, ان کے لیے بہت بلند مقامات ہیں. تو اس باب میں امام النووی اس چیز کو بیان کرتے ہوئے پہلے جس حدیث کو یہاں لا رہے ہیں وہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے, اور مختلف روایتوں کو امام نے یہاں جمع کیا. ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ, قوم کی امامت وہ شخص کرنے کا حقدار اور مستحق ہے جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو. یعنی امامت کے لیے جو سب سے افضل اور بہتر شخص نمازیوں میں ہو سکتا ہے, اور یہاں امامت سے مراد امامت صغرا بھی ہے اور امامت کبرا بھی ہے, یعنی وہ امامت صغرا مسجد اور نماز کی امامت ہو یا وہ امامت کبرا ہو, ارشاد فرمایا کہ اس میں سب سے افضل اور بہتر اور مستحق شخص وہ ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو, یعنی کتاب اللہ کو سب سے اچھا, سب سے عمدہ, سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو, اور قرآن پاک کا حافظ, قاری, عالم اور اس پر عامل بھی ہو. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, اگر سب قراءت میں برابر ہو, سبھی قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم بعمل ہو, تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, پھر دینی علوم, سنت اور شریعت کے علوم میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس سے کہا جائے گا کہ تم قوم کی امامت کرو. اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو اور ظاہری متن کو لے کر احناف, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور احناف کا یہ مسلک ہے کہ اگر نمازیوں میں اور محلے کے لوگوں اور مسجد میں حاضری دینے والوں میں قرآن سب سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص موجود ہو اس کو فوقیت دی جائے گی, اس شخص پہ جو عالم تو ہو فقہ کا اور شریعت کا لیکن قرآن عمدگی سے نہ پڑھتا ہو تو اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو قرآن بہترین پڑھنے والا ہو، اس کو زیادہ قرآن یاد ہو، اور جو زیادہ عمدگی سے قرآن کو پڑھتا ہو، کہ حدیث میں یہی حکم ہے. لیکن شوافع اور مالکیہ ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کے علم اور قرآن زیادہ جاننے سے مراد قرآن کا علم بھی ہے، صرف لفظی تلاوت اور اس کا حفظ کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں قرآن کا عالم اور حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کا عالم بھی ہوا کرتا تھا. صرف ظاہری تلاوت کو اور صرف آیات کے حفظ کو بغیر عمل کے اور بغیر علم کے اس کو قرآن والا اور قرآن کا عامل اور نہیں کہا جا سکتا. اور انہوں نے جو دلیل لی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والے تھے، جن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اور جو صحابہ کے استاد تھے وہ چار تھے، عبداللہ ابن مسعود، معاذ، ابی اور سالم، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں. لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی امامت کا معاملہ آیا تو ان میں سے کسی ایک کو آگے نہیں کیا، بلکہ اپنے مصلے پہ ابو بکر کو کھڑا کیا، جو کہ قرآن کے علم کے لحاظ سے ان چاروں سے کم تھے. قرآن کے علم کے لحاظ سے اور قرآن کے حفظ کے لحاظ سے اور قرآن کی قراءت کے لحاظ سے وہ ان چاروں سے افضل نہیں تھے، بلکہ یہ چاروں ان سے افضل تھے. لیکن اس کے باوجود سنت کا علم اور شریعت کا علم اور نبوت کا علم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھایا تھا، وہ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو دوسروں پہ فضیلت دی، ترجیح دی، اور ابو بکر سے کہا کہ تم میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ سب سے پہلے وہ شخص حقدار ہے جو قرآن زیادہ اور عمدہ اور اچھا پڑھنے والا ہو، اور اس کے بعد وہ جو سنت کا علم جانتا ہو. سنت سے مراد فقہ اور شریعت، اور شرعی تمام علوم مراد ہیں، حلال و حرام کے علم ہو، کے علوم ہو یا دوسرے علوم ہو. اور اگر اس چیز میں بھی سب برابر ہوں، فَإِن كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرًا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والا کون تھا، اس کو ترجیح دی جائے گی. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، اور اگر ہجرت میں سب برابر ہو تو پھر عمر دیکھی جائے گی، جو عمر میں سب سے زیادہ معمر ہوگا اس کو امامت کے لیے کہا جائے گا. اور ایک دوسرا مسئلہ یہاں بیان کیا کہ وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ، کوئی شخص کسی اور کی جگہ پر امامت نہ کرے، یعنی جس مقام پہ، جس مسجد اور جس علاقے کے لیے کوئی امیر یا امام موجود ہو، دوسرے کسی امیر یا امام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھائے یا اس کی اجازت کے بغیر اذان دے. اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس مسجد کا امام اور مؤذن موجود ہو، ان کی اجازت کے بغیر اذان دینی اور نماز پڑھانی شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں منع کیا ہے. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ، اسی طرح کسی شخص کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پہ کوئی نہ بیٹھے جب تک اس سے اجازت نہ لے لے. یعنی اگر کسی شخص کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی مخصوص بیٹھک ہے، خاص کرسی ہے، یا خاص مصلی ہے، یا خاص مسند ہے، یا خاص تخت ہے، یا کوئی خاص جگہ ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے، تو جب تک اس شخص سے اجازت نہ لی جائے اس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا نہ جائے، اس لیے کہ یہ آداب کے خلاف ہے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے اور اس امر سے منع کیا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنَّ اَيْ اِسْلَامًا، سن کے بجائے سلم ہے، یعنی اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو اسلام لانے میں جو سب سے پہلے تھا، یعنی قراءت اور سنت کے علم کے بعد. تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ ہجرت کے بجائے وہاں پر جو لفظ ہیں، چوتھے نمبر پہ کتاب اللہ کے علم، سنت کے علم اور ہجرت کے بعد، چوتھے نمبر پہ جو چیز تھی وہ اس حدیث میں تھی، اقدمہم سنا، جو عمر میں سب سے زیادہ ہو. ایک دوسری روایت میں فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا کے بجائے فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ہے, یعنی ان لوگوں میں اس کو ترجیح دی جائے گی جو ان سب میں سب سے پہلے اس نے اسلام کو قبول کیا تھا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَ, جو قراءت سب سے عمدہ کرتا ہو اس کو ترجیح دی جائے گی. اس لیے کہ کئی احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو عمدہ آواز سے پڑھو, اور قرآن جب عمدگی سے پڑھا جاتا ہے تو سننے والے پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے بجائے اگر کسی ایسی آواز میں پڑھا جائے کہ جو آواز مناسب آواز نہ ہو, تو پھر بجائے ترغیب کے دل میں کوئی اور کسی اور قسم کے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں, اور رغبت اور تلقین کا وہ احساس پیدا نہیں ہوتا جو تلاوت کے کرنے اور سننے کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اس لیے فرمایا کہ عمدہ آواز کی بھی اللہ کے ہاں اہمیت ہے, بشرطے کہ اس میں غلو نہ ہو. شرعی آداب اور حدود کا خیال کرتے ہوئے عمدہ آواز سے تلاوت کی جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے, اور آپ خود سب سے اچھی آواز میں تلاوت کرنے والے تھے, اور صحابہ میں جن کی آواز آپ کو اچھی لگتی تھی آپ خاص طور پر اہتمام سے فرمائش کر کے ان سے تلاوت سنا کرتے تھے, جن میں ابی ابن کعب ہیں اور عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ابو موسیٰ اشعری ہیں اور اشعری قبیلے کے بعض اور صحابہ ہیں, جیسا کہ مختلف احادیث سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری حدیث اس باب کی, اس میں ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کی صفوں کو درست کیا کرتے تھے. یمسح مناکبنا, ہمارے کندھوں کو چھوتے تھے, برابر کرتے تھے, اور ہم سے یہ کہتے تھے کہ استو, اپنی صفوں کو برابر کر لو. ولا تختلفوا, اور صفوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے. اختلاف سے مراد صف کا اختلاف ہے کہ صفیں سیدھی نہ ہوں, صفوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہو, اس کو ختم کر دو. اگر صفوں کا ٹیڑھا پن ختم نہیں کرو گے تو اس ٹیڑھے پن کا اثر تمہارے دلوں پہ پڑے گا. تو صفیں درست ہو, اللہ تعالی دلوں کے احوال کی درستگی کا فیصلہ فرماتے ہیں, اور صفیں اگر ٹیڑھی ہو تو دلوں کا ٹیڑھا پن وہ درست نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ خاص اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت سے پہلے اور اقامت کے دوران اور اقامت کے بعد صفوں کو بڑے اہتمام سے درست کیا کرتے تھے, صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی جو صحابہ کی ایڑیوں پہ آپ لگاتے تھے, اور اس طریقے سے ان کو یہ حکم دیتے تھے کہ استو, اپنی صفوں کو درست کر لو. اور پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لی علینی منکم اولو الاحلام والنہا, میرے قریب وہ لوگ ہوں جو بالغ ہوں, عقل مند ہوں, سمجھدار ہوں. یعنی پہلی صف اور دوسری صف, ان صفوں میں نماز پڑھنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو بالغ ہوں اور بڑے ہوں. ثم الذين يلونهم, پھر جو ان کے قریب ہوں. ثم الذين يلونهم, پھر جو ان کے قریب ہوں, یعنی پہلی صف میں معمر افراد کو ہونا چاہیے, جو بوڑھے اور بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پہلی صف میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جوانوں اور متوسط عمر والوں کو دوسری صف میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو چھوٹے اور لڑکے اور جوان ہیں ان کی صف بعد میں ہونی چاہیے. ترتیب اس طریقے پہ ہونی چاہیے, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلی صف صرف بوڑھوں کا ہی حق ہے. جس طریقے پہ بعض بوڑھوں کی عادت ہے کہ جب کوئی نوجوان پہلی صف میں چلا جاتا ہے تو اس کو گھور گھور کے اتنے غصے سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہ بیچارہ اس مسجد میں نہیں جاتا کہ بڑے میاں تو بہت اور غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی آپ کی یعنی علاج شدہ جگہ نہیں ہے مسجد میں یا پہلی صف میں, بلکہ بوڑھوں کو تو نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ترغیب دلائیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے, کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے, اور کتنا اس وقت خوشی کا منظر ہوتا ہے, اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب لوگ مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں زیادہ افراد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آئے ہیں, تو بجائے اس کے کہ یہ نوجوان سڑکوں پہ اور گلیوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں, یا ہوٹل یا پان کی دکان کے پاس یا ادھر ادھر دیکھ کے بیٹھ کے اپنے اوقات کو ضائع کریں, اگر یہ لڑکے اور یہ نوجوان اور یہ بچے مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اپنے اس وقت کو اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں, تو یہ ان کے والدین اور محلے کے بوڑھوں کی خوشی کا مقام ہے. ان کو تو ان نوجوانوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ محلے کی مساجد میں ایسا اہتمام ہو کہ نوجوان لڑکوں اور نوجوان بچوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے ایسی کتابیں اور ایسے پروگرام رکھے جائیں کہ جو ان کو رغبت دلانے کے لیے اور ان کو مساجد میں کثرت سے حاضری دینے کے لیے وہ سبب اور ذریعہ بنے. تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ ترتیب صفوں کی درستگی میں اور صفوں کے قائم کرنے میں اور امام کے پیچھے صفوں کی حاضری میں اس اہتمام کو اور اس ترتیب کو خاص طور پہ اپنے سامنے رکھا جائے, جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے. اس باب کی تیسری حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے, اس میں بھی یہی ارشاد ہے, اور ارشاد فرمایا کہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ نصیحت کی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْتَاتِ الْأَسْوَاقِ, بازاروں میں جو شور و غل ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, یعنی مسجد میں بلند آواز سے بات مت کرو اور مسجد میں بلند آواز سے شور و غل مت کرو. مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں, نماز کے لیے بنائی گئی ہیں, تو مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا اور شور و غل کرنا اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر
فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا ورواه البخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية: أبي داود حق كبيرنا. يه اس باب کی جنگ و